معلوم 10 منٹ کی تاخیر کا احساس کرتے ہوئے میں براہ راست گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. قرآن نازل ہونے والا یہ سورہ ہود ایک ایسے دور اور ایک ایسے زمانے میں نازل ہوا کہ جب مسلمان ویسے ہی بہت زیادہ مصائب و پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں, حوصلہ ٹوٹا جا رہا ہے, ہمتیں جواب دی جا رہی ہیں, مظالم برداشت کرتے کرتے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب صبر کی آخری حد آ رہی, اور عین اس موقع پہ سورہ ہود نازل ہو کے یہ کہہ رہا کہ ابھی تو کچھ بھی تم نے زحمتیں برداشت نہیں کی, جس طرح تمہارا پروردگار تمہیں حکم دے چکا ہے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی بہتر ہے, اور آج کے دن کا حق ادا کرنے کے لیے بھی چند جملے اس عنوان پہ کہنا ضروری ہے. دین کا کام کرنے والا, حق کے راستے پہ چلنے والا, امر بالمعروف کرنے والا, اسلامی انقلاب برپا کرنے کا عزم اور ارادہ کرنے والا, ظالموں سے ٹکرانے والا, ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کا ارادہ رکھنے والا, یہ جتنے بھی افراد ہیں, یہ جتنے بھی اشخاص ہیں, یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں, یہ جتنے بھی ادارے ہیں, ایک چیز ان کو ذہن میں رکھنا کہ دین کا کام کرنے کے لیے جس اہم ترین صفت کی ضرورت پیش آتی ہے, اہم ترین صفت جس کے بغیر دین کا کام تو نہیں ہو سکتا. اور یہ تو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیندار مجمع میرے سامنے, ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ بے دینی کا کام بھی نہیں ہو سکتا, یعنی شیطان بھی اپنا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ صفت اس کے پاس نہ ہو. اور کون سی صفت؟ یقیناً دین کا کام کرنے کے لیے علم ضروری ہے, یقیناً دین کا کام کرنے کے لیے اخلاص اور ریاکاری سے اپنے آپ کو نجات دلانا ضروری ہے. لیکن جو سب سے اہم ترین صفت قرآن میں آئی ہے, حدیث میں آئی ہے, تاریخ میں آئی ہے اور ہمارے مشاہدے میں آئی, اس کا نام ہے صفت استقامت. یعنی انسان کتنی ہی زحمتیں, کتنی ہی پریشانیاں, کتنی ہی دشواریاں اس کے راستے میں حائل کیوں نہ, کبھی حوصلہ نہ ہارے اور کبھی بھی ان پریشانیوں کو دیکھ کے اپنے ارادے میں تذبذب محسوس نہ کرے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شیطان بھی جو کام کرتا اس کے لیے اسے استقامت چاہیے. استقامت کے بغیر شیطان بھی گمراہی کو نہیں پھیلا سکتا, استقامت کے بغیر شیطان بھی بے دینی کو نہیں پھیلا سکتا. آج بھی آپ کے سامنے دنیا میں جہاں جہاں بے دین حکومتیں قائم ہیں, آج بھی جہاں جہاں بے دین نظام قائم, یہ سب کے سب ایک دم سے نہیں آئے, ان بے دینی کا راستہ اختیار کرنے والوں نے بھی اسلام کی بتائی ہوئی اہم ترین صفت یعنی استقامت کا مظاہرہ کیا. تو پروردگار عالم نے نہ کہی لیکن اس استقامت کے آثار وزیر نے انہیں کامیابی دلائی. ٹھیک ہے آج وہ زمانہ ہے کہ کمیونزم رخصت ہو رہا, لیکن جب یہ کمیونزم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اور اپنے تمام ظلم و تشدد کے ساتھ دنیا میں آیا تھا اور اس طرح سے چھا گیا کہ اچھے خاصے سمجھدار افراد بھی یہ یقین کر بیٹھے تھے کہ اب اس دنیا کا مستقبل کمیونزم میں ہے, تو اس وقت 200 سال سے زیادہ ہو چکے تھے کمیونسٹوں کو جد و جہد کرتے ہوئے. 17ویں صدی کے اندر کہیں جا کے ہیگل اور مارکس کے نظریات دنیا کے سامنے آئے, جس پر 1917 میں لینن نے انقلاب برپا کر کے کتابی نظریات کو عملی دنیا میں پیش کیا. 2 صدی مسلسل جد و جہد کی گئی, کوششیں کی گئیں, زحمتیں برداشت کی گئیں, دنیا کی تمام حکومتوں کے خلاف انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کیا گیا, تب جا کے وہ لوگ کامیاب ہوئے. بہرحال باطل پر تھے, غلط راستے پر تھے, ظلم کے راستے پر تھے, لیکن یہ چیز تو ان کے کریڈٹ میں جاتی کہ انہوں نے 200 سال تک تمام تر زحمتوں اور پریشانیوں کے باوجود اپنا حوصلہ پست نہ ہونے دیا. اور یہ وہی اصول ہے کہ جو اسلام نے سب سے پہلے اپنے ماننے والوں کو بتایا. پورا قرآن, آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا سب سے زیادہ بڑا حصہ قصص پر مشتمل, قرآن کے اندر جس چیز جو تعداد کے اعتبار سے جو آیتیں سب سے زیادہ, وہ آیات قصص ہیں, یعنی انبیاء کرام کے قصے. آدم سے سلسلہ شروع ہوتا اور پیغمبر اسلام تک تقریباً 26 انبیاء اور اس کے علاوہ 10 ایسی اقوام تھا کہ جن کے نبی کا نام قرآن نے نہیں بتایا, فقط مومنوں کے اس گروہ کا تذکرہ کیا. تقریباً یہ 35 سے 40 قصے قرآن کے اندر آئے اور ہر قصہ ایسا کہ کم سے کم 12-15-20 آیتیں اور بعض قصے تو بہت زیادہ دہرائے گئے. ان سب کا مقصد کیا؟ ان تمام قصوں کا مقصد کیا جبکہ قرآن خود یہ بتا رہا کہ یہ اساطیر الاولین نہیں. قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں, قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں, قرآن کوئی دل بہلانے کے لیے نہیں لکھا گیا. اس کی ایک ایک قصے کا ایک مقصد, اور وہ مقصد صرف اور صرف یہ کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر آدم کامیاب ہوئے, اگر نوح کامیاب ہوئے, اگر ابراہیم کامیاب ہوئے, اگر موسیٰ کامیاب ہوئے, اگر داؤد و سلیمان کامیاب ہوئے تو ایک دم سے بیٹھے بٹھائے ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. کتنی زحمتیں نوح نے برداشت کی, اس کے بعد کامیابی ان کے حصے میں آئی. کتنی زحمتیں ابراہیم نے برداشت کی, اس کے بعد کامیابی ان کے حصے میں آئی. کتنی زحمتیں جناب موسیٰ برداشت کرتے رہے, اس کے بعد کامیابی ان کے حصے میں آئی. البتہ یہاں کامیابی سے ہماری مراد ہے جسے دنیا کامیابی کہتی, ورنہ اسلام کے اعتبار سے تو اگر ایک انسان دین کے خاطر کام کرتا رہے اور ناکام بھی رہے دنیاوی اعتبار سے تب بھی وہ کامیاب, کیونکہ اصل مقصد تو پروردگار کو راضی کرنا اور خوش کرنا. لیکن دنیاوی کامیابی جسے کہا جاتا وہ بھی جناب نوح کو مل گئی. ایک وہ دور آیا کہ سوائے نوح کی اولاد کے دنیا میں اور کوئی رہا ہی نہیں, ساری دنیا پہ جناب نوح کی حکومت. ایک وہ دور آیا کہ وہ ابراہیم جنہیں طلعات میں پھینکا جا رہا اور جو اس انداز سے ہجرت کر رہے کہ اپنی بیوی کو صندوق میں چھپا کے لے جانا پڑ رہا, وہ ابراہیم ایک کچھ منزل پر پہنچتے کہ تقریباً دنیا کا ایک تہائی حصہ ان کی اولاد سے بھر گیا اور ابراہیم مسلم و ثبوت حکمران ہو گئے. وہ جناب موسیٰ جنہوں نے اتنی زحمتیں اٹھائی, لیکن بہرحال ایک وقت میں بنی اسرائیل دنیا کی حکمران بن گئے. تو دنیاوی کامیابی تھی. قرآن بار بار یہ قصے بیان کر کے ہمیں یہ درس دے رہا کہ اس کے لیے استقامت چاہیے. اپنے موقف کو اگر تم نے صحیح سمجھا تو صادق پتنی کے ساتھ اس کے اوپر جم جانا. دنیا تمہارے خلاف تمام مظالم کو, دنیا تمہارے خلاف تمام تشدد کو استعمال کرے گی. اگر ذرا بھی تمہارے قدموں میں لفظش آئی تم حق پر ہو اور ناکام ہو جاؤ گے, اور وہ جو باطل پر ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ سب سے زیادہ اہم ترین پیغام ہے جو معصومین نے دیا اور اس سے پہلے قرآن نے دیا. چنانچہ وہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی وہ پیغمبر اسلام کو خطاب کر رہی, لیکن در حقیقت اس زمانے کے مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا کہ یہ ابو جہل, یہ ابو لہب, یہ ابو سفیان, یہ عتبہ, یہ شیبہ, یہ ولید, ان کے مظالم کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو تم سے پہلے کی امتوں کے مظالم گزرے. اور یہ بھی دیکھو کہ پروردگار عالم نے اس کے نتیجے میں انہیں کتنا کامیاب کیا. چنانچہ خصوصیت کے ساتھ قرآن میں دو تذکرے آئے, ایک جناب طالوت کے زمانے کا تذکرہ آیا اور ایک قتل اصحاب الاخدود کہہ کے ایک ایسے نبی کے زمانے کا تذکرہ آیا جس نبی کا نام نہیں بتایا گیا. یہ ساری مکی آیتیں اور پیغام دیا جا رہا کہ کس انداز سے جناب طالوت کو کامیابی ہو اور کس انداز سے اصحاب الاخدود جو بظاہر کامیاب تھے لیکن ناکام ہو گئے. کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں واقعات کی تفسیر میں جاؤں, اس لیے اشارہ کیا جا رہا جناب طالوت کے واقعے کے اندر آخر میں ایک آیت آتی ہے کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرا, کہ اے صاحبان ایمان, یہ اگر کہ جناب طالوت کا جملہ لیکن قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت بن گئی کہ جب طالوت کی فوج جالوت کے مقابلے میں پہنچتی اور ایک اتنا بڑا لشکر نظر آ رہا کہ کثرت لشکر کو دیکھ کر ہی جناب طالوت کے سپاہیوں کے دل ٹوٹے جا رہے, اور اس وقت ایک تاریخ نے جملہ کہا کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرا, کہ اے میرے سپاہیوں یہ یاد رکھو کہ دنیا میں کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت ہی چھوٹے لشکر نے بہت ہی قلیل گروہ غلبت فئتا کثیرا ایک بہت بڑے لشکر کو, ایک بہت بڑی جماعت کو شکست دی. بٹس نے لا اگر اللہ کا اذن ان کے ساتھ ہو گیا. جناب طالوت کا واقعہ اس کے بعد آگے چلتا, یہ جملہ کہنے کے بعد جس وقت جناب طالوت آگے بڑھے اور جالوت کی اتنی بڑی سپا کو صرف ایک پتھر کی مدد سے, معمولی سا پتھر تھا جس کی مدد سے شکست کے پاس دی, ان کے تمام ساتھی اس کے بعد اقرار کر رہے ہیں جو قرآن میں ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی مدد ہمارے لیے بھیجی ہماری استقامت کی وجہ سے اور ہم کامیاب و کامران ہوئے. اور فوراً قرآن کی آیت اس کے بعد نازل ہوتی کہ ان الذین آمنوا ثم استقاموا, وہ لوگ جو ایماندار اور ایمان لانے کے بعد استقامت کا مظاہرہ کیا. اتفاق سے سیرت نبی میں آج کل اسی عنوان پہ گفتگو چل رہی ہے بڑے امام باڑے, جنگ بدر کا تذکرہ اور جنگ بدر میں ملائکہ کا آنا. تو یہ جو آیت اس وقت پیش کی جا رہی ہے جناب طالوت کے واقعے کے بعد, یہ در حقیقت ایک مژدہ ہے, ایک بشارت ہے, خوشخبری کہ صرف جنگ بدر میں حصہ لینے والوں کو خدا نے ملائکہ کی فوج کے ذریعے سے کامیاب نہیں کیا بلکہ قیامت تک ان الذین آمنوا قیامت تک جو ایمان لانے والے ہیں ثم استقاموا اور خالی ایمان لانا کافی نہیں اس کے بعد ثابت قدم رہنے والے ہیں اس کے بعد ڈٹ جانے والے ہیں اپنے موقف پر اس کے بعد جم جانے والے ہیں اپنے عقیدے پر تتنزل علیہم الملائکہ ہم ان پر ملائکہ کی فوجوں کو نازل کرتے ہیں اور نزل تتنزل جو مضارے کا صیغہ مضارے کا مطلب حال استقبال یعنی یہ قیامت تک کی بات ہو رہی کہ قیامت تک جو گروہ ایمان لائے گا اور خالی ایمان نہیں ایمان کے ساتھ کوئی بشارت نہیں ایمان لانے کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ بھی کرے گا اس کے لیے یہ مشتہ اور بشارت کہ قیامت تک جب بھی ایسا گروہ ہوگا ملائکہ اس کی مدد کے لیے نازل ہوتے رہیں گے اور پھر قرآن کی آیت میں تین وعدے اور کیے گئے لیکن کیونکہ میرا موضوع کچھ اور ہے اس لیے میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اگلی منزل تیسویں پارے کے اندر یہاں اصحاب اخدود کا تذکرہ ہو رہا اور معصوم بیان کر رہے ہیں کہ یاد رکھو پروردگار نے مکے کے مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ واقعات سنایا وہ تیرا اصحاب الاخدود اخدود یعنی گڑھے والے وہ گڑھے والے لوگ ہلاک ہوئے گڑھے والے کون جو ظالم ہیں جو صاحبان ایمان سے ظلم کر رہے ہیں اور جن کا مختصر سا واقعات سے جتنا جو بہرحال اس وقت ایمان کا مظاہرہ کیا یہودیوں کے گروہ نے ایمان کا مظاہرہ کیا یعنی جناب عیسیٰ کی نبوت کو تسلیم کر دیا عیسیٰ کے آنے سے پہلے خود جناب موسیٰ کو ماننا ایمان اور جناب عیسیٰ کی آمد کے بعد اب موسیٰ کو ماننا ایمان نہیں بلکہ موسیٰ کے بعد عیسیٰ کا کلمہ پڑھنا بھی ایمان ایک گروہ ایمان کا مظاہرہ کیا تو روایتوں میں یہی ہے جس کا تذکرہ قرآن اس سورے میں کر رہا وہ تیرا اصحاب الاخدود اس زمانے کے ظالم بادشاہ نے کہا اچھا تم نے ایمان کو قبول کیا تم اسے دل سے سچا مانتے ہو جو بھی انسان اپنے آپ کو مومن کہتا زبان کے تو اس سے یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہاں ہم دل سے سچے ہیں ایک مرتبہ حکم دیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جن کی تعداد 16,000 بتائی جاتی اتنے بڑے بڑے آگ کے گڑھے تیار کیے جائیں اگر تم سچے مومن وہ یہودی بادشاہ جن کی نگاہ میں یہ لوگ کافر ہو گئے مرتد ہو گئے نئے دین کو مان کے دین موسیٰ کے دین سے خارج ہو گئے حکم دیتا ہے کہ اگر اتنا ہی تمہیں اپنی سچائی کا یقین تو ہم آپ کے یہ گڑھے تیار کرتے ہیں اور تمہیں اس کے اندر چھلانگ لگانا اچھا یہ تقریباً اسی قسم کا امتحان لے رہا جس قسم کا امتحان پروردگار عالم قیامت میں لے گا ایک سوال بھی ہے جو بہت عرصے سے کیا جاتا اور اس کا جواب بھی وہی ہے کہ جو معصوم نے بیان کیا سوال کیا سوال یہی وہ لوگ کہ جن تک دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں افریقہ کے جنگلی ہمالیہ کے ویسی اسی طرح سے وہ عیسائی وہ ہندو اور وہ یہودی جو پیدا ہی ہوا اپنے اپنے کفر کے ماحول اور ساری زندگی اسے پتہ نہ چل سکا کہ آپ کیا ہے باطل کیا اسی طرح سے وہ مجنون اور پاگل انسان کہ جس کو اللہ نے دنیا میں عقل دی ہی نہیں اسے مکلف بنایا ہی نہیں ان سب کے بارے میں ایک سوال اکثر ہوتا کہ ان کا کیا ہوگا کیا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے جبکہ عقلاً بظاہر ان کا کوئی قصور نظر نہیں آتا واجبہ امام کی ایک بہت ہی تفصیلی روایت میں ایک سوال کا جواب دیا گیا امام نے فرمایا وہ تمام کے تمام لوگ جس کو 3-4 گروہوں میں تقسیم یا ان کا پیغام حق پہنچا ہی نہیں اور اس میں وہ لوگ بھی آ جائیں کہ جو زمانہ قدرت میں تھے یعنی زمانہ قدرت وہ زمانہ جو حضرت عیسیٰ سے لے کے پیغمبر اسلام کی ولادت تک کا زمانہ عیسیٰ کے بعد اور رسول سے پہلے جب کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا یقیناً حجت خدا تو تھی دنیا میں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا ایک لمحے کے لیے حجت خدا کے بغیر نہیں ہو سکتی لیکن نبی کوئی نہیں تھا اور یہ لوگ پیغمبر کے آنے سے پہلے انتقال کر گئے نمبر 1 یہ لوگ نمبر 2 مجنون پاگل لوگ نمبر 3 وہ لوگ کہ جو کفر کے ماحول میں اتنا پھلے بڑھے کہ انہوں ان کے پاس حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رہی اور نمبر 4 مسلمان ماحول میں رہنے والے بھی وہ لوگ کہ جو اتنے غریب تھے جب اسلام آیا تو بھی بوڑھے بوڑھے لوگ جن کی اپنے اس قابل نہ تھی کہ آپ کو باطل کو سمجھ پاتی امام معصوم نے کہا کہ قیامت کے دن جب تمام معاملات واضح ہو جائیں گے تو اب پروردگار ان کا ایک امتحان لے گا ان کی ایک آزمائش کرے گا اور وہ امتحان یہی کہ قیامت کے دن تو قیامت کا نام ہی ہے یوم قبل السرائر جب ہر چھپی ہوئی چیز کھل جائے گی سرائر سیکرٹ چھپی ہوئی چیز رات جب ہر چھپی ہوئی چیز کھل جائے گی اس دن تو ہر ایک کو پتا چل جائے گا مجنون کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کیا ہندو کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کیا پروردگار پیغمبر اور آئمہ کو ان پر بھیجے گا
اور یہ ایک مرتبہ جا کے ان پر اپنی حجت تمام کریں گے. اب یہ بالکل واضح بات ہے دو جمع دو چار کی طرح کہ اس وقت تو کون ایسا ہے کہ جو انکار کرے. جب قیامت کا دن ہے, پروردگار کی بادشاہت ہے, جس دن خدا کا امر چل رہا ہے, ملائکہ آنکھوں کے سامنے ہے, جنت جہنم نظر آ رہی, اس دن تو ہر آدمی ہاں ہاں کہہ کے مان لے گا. جیسے ہی یہ لوگ خدا اور رسول اور امام کو مان لیں گے, باقاعدہ رسول جائیں گے ان کے پاس, باقاعدہ 12 امام جائیں گے ان کے پاس اور ان کو جا کے تبلیغ کریں گے. جب یہ کلمہ پڑھ لیں گے اس کے بعد حجت خدا کو واپس آ جائے گی. اب خدا کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کیا تم نے سچے دل سے ان کو قبول کیا یا فقط یہ جنت اور جہنم کو دیکھنے کی وجہ سے. ہر ایک یہی کہے گا خداوندہ ہم نے تو سچے دل سے اس دین کو قبول کیا. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ آگ کے بڑے بڑے گڑھے تیار کرو اور جو تم میں سے مخلص ہے اس معاملے میں وہ اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دے. معصوم فرما رہے کہ جو واقع مخلص ہوگا وہ بغیر کسی تذبذب کے, بغیر کسی اتفاق کے, بغیر کسی ایجوکیشن سے آگے بڑھ کے چھلانگ لگائے گا. لیکن جو فقط اس لیے ایمان لایا ہوگا جب وہ قیامت کو دیکھ رہا ہے اور جنت کو دیکھ رہا, وہ ایک مرتبہ ہچکا جائے گا, اس کے قدم ایک مرتبہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور بس وہیں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں بھیجنا. اب یہ جو روایت معصوم نے ہمیں بتائی, یہ ایسا لگ رہا کہ آدم کے زمانے سے لے کے ہم سب ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو بتائی. سنا کہ یہ قوم یہود کا غالب حکمران عیسائی مذہب قبول کرنے والے سچے صاحبان ایمان سے کہہ رہا کہ اگر تم جناب عیسیٰ کے سچے دل سے ایمان لے کے آئے تو یہ میں آگ تیار کرتا ہوں, عیسیٰ کا نام لے کے اس آگ میں چھلانگ لگا دو. کیونکہ ان صاحبان ایمان کی قرآن نے بہت تعریف کی. اس میں پارے کا یہ پورا واقعہ آپ دیکھ لیجیے سورہ بروز, اس کے اندر تصویر آئی کہ قرآن بہت زیادہ پریس کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے, تحسین پیش کر رہا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ امتحان خلوص دل کے ساتھ دیا. اس لیے اس کی تفصیل میں بتا رہا ہوں. بس جیسے ہی یہ حکم ہوا تین چوتھائی قوم تو پھر گئی, کہنے لگے کہ نہیں نہیں ہم اتنا سخت امتحان دینے کو تیار نہیں, بلکہ جس دین پر تھے اسی دین کے باقی رہیں گے. ایک چوتھائی صاحبان ایمان سے کہنے لگے کہ آپ کیا چیز ہے, ہم عیسیٰ کے نام پہ اس میں چھلانگ لگانے کو تیار. روایتوں میں یہ جملہ کہ وہ ایک چوتھائی پھڑکتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ لگا رہے. آخر میں ایک عورت بچی جس کی گود میں ایک مہینے کا بچہ, ماں اپنے بیٹے کو لے کے آئی خود چھلانگ لگانے کو تیار, لیکن جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا ایک مرتبہ اس کے دل میں جو ممتا ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک ہچکچاہٹ پیدا ہو گئی کہ میں یعنی اسلام لا چکی ہوں, عیسیٰ کو مان چکی ہوں, اپنی جان قربان کروں, لیکن میرے بچے کا کیا حضور, اس بچے کو کیوں میں آپ کے حوالے کروں. اور ادھر ماں کے دل میں یہ خیال آیا اور ادھر بچہ ایک مرتبہ قدرت کی وجہ, قدرت کے معجزے کی وجہ سے, خدا کی دی ہوئی زبان کی وجہ سے بولا کہ مادر گرامی آپ فکر نہ کریں, جو امتحان آپ دینا چاہتی ہیں وہ امتحان میں بھی دینا چاہتا ہوں. اور یہ کہے کہ ماں نے ایک مہینے کے بچے سمیت آپ کے اس گڑھے میں چھلانگ لگائی اور قرآن نے کہا قتل اصحاب الاخدود, یہ گڑھوں کا عذاب دینے والے ظالموں پر اللہ کا بدترین عذاب آئے گا. ان لوگوں نے اپنے آپ کو قتل کر لیا, انہوں نے ان مظلوموں کو قتل نہیں کیا, وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے, انہوں نے خود اپنے آپ کو قتل کیا. اور قیامت کے دن پروردگار کہ عین ہی کسی عذاب میں ان کو مبتلا کرے گا جس کے ذریعے یہ غیروں کا امتحان لے رہے ہیں. مکے میں یہ آیت نازل ہو رہی, پیغمبر اسلام اپنے ان تمام صحابیوں کو بلا رہے ہیں جو کافروں کے مظالم کی وجہ سے پریشان, اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا, وہ ماں جو اپنے ایک مہینے کے بچے کو لے کے آپ کے گڑھے میں چھلانگ لگا رہی, تم لوگ جوان ہو, طاقتور ہو, صحت مند ہو, مرد اتنے سے عذاب سے گھبرا گئے, کیا تم بھول گئے کہ تم سے پہلے والوں کو کتنی زحمتیں اور پریشانیاں برداشت کرنا پڑی. اور پھر پیغمبر نے اس وقت خصوصیت کے ساتھ ان نبی کا تذکرہ کیا جس سے قرآن خاموش ہے, لیکن پیغمبر نے خاص تذکرہ کیا. اور اگر کبھی آپ کو موقع ملے آپ حالات انبیاء میں جناب گرگیز کا تذکرہ ضرور پڑھ لیجیے گا, کیونکہ وہ پورا واقعہ تقریباً 40 منٹ کا واقعہ, لیکن کیونکہ مکے کی زندگی میں اس وقت کے جب مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا پیغمبر نے خاص جناب گرگیز کا نام لیا, اس لیے ان کے حالات پڑھ لینا اس موجودہ زمانے میں ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اگر دین پر عمل کرنے کے لیے اس وقت پورے نہیں ہمارے لیے, اگر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں, اگر ہم روزے رکھنا شروع کر دیں, اگر ہم خون کو زکات نکالنا شروع کر دیں, اگر ہماری عورتیں حجاب کی پابندی کریں, اگر ہمارے مرد داڑھی رکھنا شروع کر دیں, بہرحال کتنا ہی بدترین ماحول صحیح، لیکن ابھی کوڑے نہیں، ابھی بھڑکتی بھی آگ نہیں، ابھی ہماری گردنوں پہ تلوار نہیں، پھر بھی ہمارے قدم ایک مرتبہ لفظ کھا جاتے ہیں، پھر بھی ایک مرتبہ ہمارا حوصلہ ٹوٹنے لگتا. جناب جلجیز کا خصوصاً پیغمبر ہے، ان کے سامنے تذکرہ کیا جن میں خباب تھے، جن کی خشک کو ہاتھ سے جلایا جا رہا، جن میں عمار تھے، جنہیں پانی کے اندر غوطے دیے جا رہے ہیں اتنی دیر سے ان کا سانس گھٹنے لگتا، جن میں بلال تھے، جنہیں جلدی ریتی پہ لٹھا کے ان کے سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا جا رہا، ان کو بھی نبی جناب جلجیز کی مثال دے رہے ہیں. اور اگر کبھی آپ ان کے حالات واقعان کسی معتبر کتاب میں پڑھے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے. لیکن خصوصیت کے ساتھ پیغمبر نے جناب جلجیز کا تذکرہ کیا، اللہ کا وہ نبی جسے چار مرتبہ قتل کیا گیا، اور ہر مرتبہ قتل کرنے کے بعد جب پروردگار اسے دوسری زندگی دیتا تو اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اپنے اسی پرانے موقف، اپنے اسی پرانے عقیدے کا اظہار شروع ہو جاتا. کربلا کے شہیدوں کی زبان سے ایک جملہ ہم نے سنا کہ پروردگار، کہ اے ہمارے آقا اور مولا، اگر پروردگار ہمیں 70 زندگیاں بھی دے گا تو ہم سب آپ کے قدموں پہ نثار کر دیں گے. لیکن تاریخ انسانیت میں ایک صرف جناب جلجیز کا واقعہ، جنہیں خدا نے چار مرتبہ زندگی دی، اور چاروں مرتبہ زندگی ملنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اپنے عقیدے اور اپنے موقف کا اظہار. اور یہ جو چار مرتبہ ان کو موت ملی وہ بھی کوئی معمولی موت نہیں. دیکھیے جناب ذوالقرنین کا واقعہ مشہور. ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا؟ چار وجوہات بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ کہ ایک مرتبہ ظالم حکمران نے ان کے سر پر ایک ضربت لگائی جس سے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد خدا نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی، دوبارہ شہید ہوئے، اور تیسری مرتبہ زندگی عطا کی تو اس نعمت کے ساتھ کہ وہ ساری دنیا کے حکمران بنے. لیکن جناب جلجیز کا واقعہ جناب ذوالقرنین سے بھی زیادہ، کیونکہ جناب جلجیز کو لوہے کی کنگھی کی مدد سے پہلے ان کے جسم کا سارا گوشت نوچا گیا، اس کے بعد اسی زخمی جسم کے اوپر سرکے کے پورے پورے غم گرائے گئے، اور ان کے اس کنگھی سے نوچے ہوئے گوشت کے اوپر جب یہ سرکہ گر رہا ہوگا تو ان کی کیا کیفیت ہوگی. اور سرکہ گرنے کے بعد، گرائے جانے کے بعد انتہائی کھرکرے کپڑے کی مدد سے ان کے پورے جسم کو سختی کے ساتھ پوچھا گیا کہ جو کچھ رہا تھا عذاب تھا وہ بھی مکمل کیا جا رہا. اور اس کے بعد بھی ان کے سر میں میت پڑ کے سگنا ہوا سیتا اس سر کے اندر ڈالا گیا، اور خاص ان کے لیے ایک انسان کے قد کے برابر پلیٹ بنائی گئی تھی پیتل کی بنی، جسے آگ میں گرم کر کے اس کے اوپر جناب جلجیز کو سلایا گیا تھا. غرض یہ کہ 18 قسم کا مختلف عذاب دیا گیا، اور ہر 4 یا 5 عذاب کے بعد جناب جلجیز کی شہادت ہو جاتی. ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کرتا ہے پروردگار عالم، ایک مرتبہ نیکائل نے آ کے زندہ کیا، ایک دفعہ اسرافیل نے آ کے زندہ کیا، ایک دفعہ ملک الموت نے زندہ کیا، ایک دفعہ جناب ابراہیم نے. بہت ہی دلچسپ لیکن بہت ہی سبق آموز بات آیا. چوتھی مرتبہ جو آخری شہادت ہوئی تو اس کے بعد پروردگار نے کہا کہ یہ بھی سب میری ساری نعمتیں تیرے لیے. یہ واقعہ پیغمبر نے مکے میں سنایا اور بار بار کہا کہ تمہیں تو فقط کوڑے مارے جاتے ہیں، تمہارا حوصلہ ٹوٹنے لگتا. یہ چیز کو دیکھو کہ لوہے کی کنگھی سے ان کے پورے جسم کا گوشت نوچا گیا. لیکن صرف یہی نہیں کہ وہ احد احد کہہ رہے ہیں جو بلال کہہ رہے، بلکہ ساتھ ساتھ قوم کو نصیحت بھی کر رہے ہیں. تبلیغ کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری. تو یہ ہے استقامت جو گزشتہ انبیاء جس حد تک نظر آ رہی، کہ قرآن جسے پتا ہے کہ مجھے قیامت تک رہنا، وہ اپنے ایک تہائی حصے کو فقط ان واقعات کے لیے وقف کر رہا. اس لیے کہ پوری فقہ بیکار، اس لیے کہ پوری شریعت بیکار، اس لیے کہ پورا امر بالمعروف کا نظام بیکار. جب تک کہ لوگوں میں استقامت کا جذبہ نہ ہو، جب تک کہ یہ حوصلہ نہ ہو کہ انسان معاشرے کا مقابلہ کر سکے، تو یہ اہم ترین اور نمایاں ترین صفت بتائی گئی ہے مومن کی. اور فقط تاریخ انبیاء کی بات نہیں، تاریخ ائمہ میں بھی آپ کو استقامت نظر آئے گا، اور تاریخ ائمہ کے بعد تاریخ علماء میں بھی آپ کو یہ جذبہ نظر آئے گا. امام خمینی رضوان اللہ علیہ جو اتنا عظیم انقلاب لے کے آئے، اس کے اندر جو اہم ترین بات بتائی جا رہی وہ ان کا جذبہ استقامت. کیسے کیسے حالات آئے اور کیسے کیسے واقعات نے نیا رخ اختیار کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک موقع جو اختیار کیا جاتا، جو امیر المومنین کے کلمات القصار میں کہ کوئی کام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو، لیکن جب ایک مرتبہ قدم اٹھا لو تو پھر ایک مرتبہ بھی اس سے غور نہ کرنا، ایک مرتبہ بھی اس سے نہ سوچنا. امام خمینی، اب دیکھیں یہی لفظ استقامت، اگر اسے دشمن کے اعتبار سے دیکھا جائے وہ کہے گا صرف، وہ کہے گا حد دھرمی، وہ کہے گا اپنی بات سے جم جانا اور جانا. لوگ اگر یہی جو اچھی چیز ہے اس کو اگر کسی نگیٹو انداز سے یا منفی انداز سے دیکھا جائے تو معاشرہ تو ایسے آدمی کو فتنی کہے گا جو اپنی بات کے اوپر جمع ہوا، جو اپنے موقف میں تبدیلی کرنے کو تیار نہیں, اور معاذ اللہ اس قسم کے کتنے بھی الزامات امام خمینی پہ لگائے گئے, لیکن وہی چیز جسے دنیا صرف کہتی اسے اسلام استقامت کہتا. اگر اپنے معاملات کے بارے میں ہو تو وہ صرف کہلاتی. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی تقاریر میں کہا کہ مومن کی خوبیوں میں تو بھی یہ کہ وہ بعض اوقات, بلکہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات اپنا حق چھوڑ دیتا, جھگڑا نہ ہونے پائے, لوگوں کے درمیان دشمنی نہ آنے پائے, عداوت کو سچنا نہ بڑھنے پائے, اپنا حق چھوڑ دیتا. یہ ہے اسلام کے نزدیک بہترین چیز. لیکن دین کے معاملے میں چیز نہیں چلتی. دین کے معاملے میں ہمیں ضدی بننا, دین کے معاملے میں ہمیں اڑیل بننا, دین کے معاملے میں ہمیں ہر دھرم بننا. اگر کہ یہ سارے الفاظ استقامت کے لفظ کا غلط ترجمہ ہے جو معاشرہ کرتا, ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا. امام خمینی نے دنیا کو اسی لیے ہلا کے رکھ دیا. امام خمینی نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا اس کے شواہد کئی مرتبہ آپ کے سامنے آئے. آخر میں روس کیوں جھکا, آخر میں آج امریکہ کیوں جھک رہا, آخر میں لبنان کیوں جھک رہا, وہ فقط استقامت کا مظاہرہ. اگر پہلے ہی رہے جسے مصالحت کہا جاتا, کمپرومائز کہا جاتا, اصولوں کے بارے میں بھی مصالحت ہوتی تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا. اور جو امام خمینی کی یہاں استقامت نظر آ رہی, یہ وہ استقامت ہے جو اسلام ہر عالم سے اور ہر مسلمان سے اس کا تقاضا کر رہا. تو آج جس عظیم شخصیت کا تعلق منایا جا رہا اور جس کی مناسبت سے ہم کو یہ تھوڑی سی گفتگو کرنا, یعنی مرحوم مولانا صفدر حسین نجدی صاحب علی اللہ و مقامہ, ان کی زندگی اہم ترین جو صفت میرے سامنے آتی ہے وہ یہی صفت ہے استقامت. اس اعتبار کہ کراچی کا ماحول تو پھر بھی کچھ ان چیزوں کو برداشت کر دیتا تھا آج سے 10-12 سال پہلے, اب تو الحمدللہ پورے پاکستان میں تبدیلیاں آئی. لیکن آج سے 12-15 سال پہلے کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جسے سننے کو لوگ تیار نہیں ہوتے. آج بھی کہیں کہیں پر ان تمام چیزوں پہ اعتراضات ہوتا, لیکن آج سے 15 سال پہلے کا ماحول تو بڑا پرجوش تھا. پھر بھی کراچی کے اندر ان چیزوں کو برداشت کر لیا جاتا, لیکن پنجاب کا اکثر علاقہ ایسا کہ جو اس سلسلے میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتا. اس ماحول کے اندر جس انداز سے مولانا اور مولانا کے ساتھیوں اور مولانا کے شاگردوں نے زندگی گزاری, اس میں جو سب سے نمایاں صفت جس کی وجہ سے ان کو کامیابی ہو وہ یہی صفت استقامت ہے. آپ کو کراچی میں بیٹھ کے معلوم نہیں, لیکن کتنے مخالفتوں کے طوفان مولانا صفدر حسین نجفی صاحب کے خلاف نہیں اٹھائے گئے. کتنی مخالفتیں, کتنی بغاوتیں, کتنے فساد, کتنے جھگڑے, کتنے ہنگامے اور کتنا پروپیگنڈا کیا گیا. معصومین کی زندگی میں اس چیز ہم کو نظر آتی کہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا ہم امام کے خلاف کہ لوگ امام سے ملاقات کرتے ہوئے ڈرنے رکھے. اگر علی کسی راستے پہ جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی مسلمان آ رہا تو جان بوجھ کے اپنا راستہ بدل دیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی سے آمنا سامنا ہو جائے, اور کوئی انسان یہ دیکھ لے کہ علی نے مجھے سلام کیا اور میں نے سلام کا جواب دیا. یہ نوبت آ گئی کہ ہم تو کیا سلام کریں گے, علی سلام کرتے تھے اور مسلمان سلام کا جواب دیتے ہوئے گھبراتا تھا. یہ تو خیر معصوم ہند کی جان تھی, ہم تو بہرحال ایک چشمہ اور ایک ذرہ برابر بھی نہیں, لیکن ہمارے بعض علماء اس سے ملتے جلتے امتحان دیے. اسی تناسب کے ساتھ ایک مومن اور ایک امیر المومنین میں فرق ہے, وہی امتحان کے اندر بھی فرق ہے, لیکن ایک امتحان دیا خصوصیت کے ساتھ جس ساتھ کو سب سے زیادہ ہدف بنایا گیا وہ مولانا صفدر حسین نجفی صاحب قبلہ کی ذات تھی. کبھی وہابیت کا الزام, کبھی یہ الزام کے مطلب یہ امیر المومنین کی بیعت کے قائل ہو گئے, اور کبھی اسی قسم کے مختلف و تاریخی مسئلے کہ جنہیں ہمارے یہاں عقائد سے زیادہ اہم بنا دیا گیا, جس کی وجہ سے اگر ایک عام انسان ہوتا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا مقابلہ کرنا دور کی بات, اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی. کتنا سخت اور اتنی زبردست مخالفت مولانا کی ہوئی کہ خصوصاً انقلاب اسلامی ایران کے بعد, کہ جب پاکستان کے اندر اب انقلاب اسلامی ایران کو ناکام بنانا تو ممکن نہیں, ایک ہی چیز لوگوں کی سمجھ میں آ رہی کہ جن لوگوں کی وجہ سے پاکستان میں اس انقلاب کا نام آ رہا ان سب کو معاشرے سے کاٹ کے رکھ دو, ان سب کو معاشرے سے دور کر کے رکھ دو. جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ معصومین کے ساتھ یہی کیا گیا کہ جب معصومین کو شہید کرنے میں ناکامی دیتی حکمرانوں نے کہا کہ معاشرے سے ان کو کاٹ دو, نہ لوگ ان کے پاس آئیں گے نہ ان کا پیغام پھیلے گا. یہ پنجاب میں جو ہمارے چند مسلم علماء انہوں نے عظیم ترین امتحان کو برداشت کیا جس میں مولانا بھی تھے. گھر سے نکلنا مشکل, سڑکوں پہ چلنا مشکل, یہاں تک کہ عارضی طور پر کچھ مہینوں کے لیے ہجرت تک اختیار کرنا پڑی, لیکن اس کی آمد تھی جس کا نتیجہ یہی نکلا کہ اس دور کے بدترین دشمن بھی بہرحال آج شراب عقیدت پیش کرنے پہ مجبور. میں مولانا کے حالات بیان کرنا اس لیے نہیں چاہتا کہ بہت ساری مدارس ہو گئی ہیں گزشتہ 40 دن, اور بہت سی ہوتی رہیں گی, حالات اس میں سامنے آتے رہیں گے, لیکن مولانا کے سوئم کے موقع پر مولانا کے دو بڑے کارنامے میں نے پیش کیے، جیلم کے موقع پر ایک اہم ترین صفت جو ہر مومن میں ہونا چاہیے کہ کتنا ہی پروپیگنڈا ہو، کتنی ہی مخالفتیں، انسان کا حوصلہ کبھی تک نہیں ہونا چاہیے. کامیابی اسی کو ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرے اور اپنے موقع سے ڈٹا رہے. بس یہی وہ پیغام کہ آپ کو ویسے ہی یاد رکھنا، لیکن جب اس قسم کی شخصیتوں کے حالات سامنے آئے تو یہ جذبہ اور یہ حوصلہ اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے. اور اسی اعتبار سے ایک آخری بات جس کے بعد میں اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں، یہ تو آپ کو معلوم بھی ہے کہ جب کبھی ایک لمبے وقفے کے بعد یا کسی وقفے کے بعد درد شروع ہوتا تو پہلی تقریر میں ہم اپنے موضوع پہ برقرار نہیں رہتے ہیں. وقت اس لیے کہ جو لوگ ایک وقفے کی وجہ سے آنا چھوڑ چکے ہیں ان کو اطلاع مل جائے اور پھر ہمارا سلسلہ آگے بڑھے. خود مولانا صفدر حسین نجفی صاحب فضلہ جن کے دوسرے کارنامے اپنی جگہ، لیکن خود ایک عالم کا وجود ہی اسلامی معاشرے کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ اسلام کا اہم ترین حصہ یعنی مسائل فقہ، نظام زندگی، کس طرح ہمیں زندگی گزارنا، ایک انسان ذاتی طور پر کتنی ہی معلومات کیوں نہ حاصل کر لے جب تک کہ کسی عالم سے رہبری نہ لے گا مسائل کو سمجھ ہی نہیں پائے گا، اور اس کی کتنی ہی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے پھیلی ہوئی. ایک عالم کا وجود چاہے عالم کوئی کام نہ کرے. تو خود عالم کا وجود معاشرے کے اندر ایک نعمت، چاہے کوئی اسے مانے نہ مانے، چاہے کوئی عالم سے رجوع کرے یا رجوع نہ کرے، کیونکہ بہرحال جب تک عالم ہے اس وقت تک اسلام کا عملی حصہ زندہ. عالم نہ ہو تو کتنا ہی آپ کتابیں پڑھ لیں، توضیع المسائل پڑھ لیں، معلومات کو بڑھا لیں، کبھی بھی عملی زندگی کے اندر آپ ہر موقع پہ صحیح قدم نہیں اٹھا سکتے. اور اس کی میں دو تین چھوٹی مثالیں دے دوں، اسی میں کچھ مسئلے بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے سے وہ حسن جنابت کے موضوعات پہ گفتگو آگے بڑھے گی. ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے وہ نوجوان ساتھی تو میری بات کو آسانی سے سمجھ جائیں گے جو اس درس کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ اٹینڈ کیا کرتے ہیں. دیکھیے کتنے ہی مسئلے توضیح المسائل میں ایسے ہیں جو لکھا ہے کہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز حرام، بالکل کلیئر کٹ لکھا. ایک عام آدمی اگر اپنے آپ کو توضیح کا ایکسپرٹ بھی بنا لے اور بہت ہی ماہر بھی ہو جائے توضیح، لیکن پھر بھی ایک بنیادی مسئلہ کہ جب عنوان ثانوی آتا تو واجب واجب نہیں رہتا، حرام حرام نہیں رہتا، اور عنوان ثانوی دنیا کی کسی بھی فقہی کتاب میں نہیں آ سکتا، کیونکہ عنوان ثانوی ایک ایسی چیز جس کا دار و مدار چار چیزوں پر، زمانے پر، جگہ پر، حالت پر اور شخص پر. اب یہ یعنی دوسرے الفاظ میں بالکل یہ انڈیویجول مسئلہ بن جاتا ہے عنوان ثانوی. توضیع المسائل کو چھوڑے، اگر توضیع جیسی ہزار جلدوں کی کوئی کتاب بھی لکھ دی جائے تو اس میں بھی دنیا کی ایک ارب مسلمانوں میں سے ہر ایک کے حالات لکھنا تو ناممکن، اور عنوان ثانوی اسی چیز کا نام. عنوان ثانوی جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، شراب حرام ہے لیکن جان جا رہی ہو تو شراب واجب ہو جاتی، یہ عنوان ثانوی، لیکن فقط اس آدمی کے لیے واجب ہے کہ جس کی یہ حالت ہو رہی ہے، شرط کے ساتھ سے اور کوئی دوا معاشرے میں نہ پائی جاتی. ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی، عنوان ثانوی ایک ایسی چیز جسے سوائے علماء کے کسی اور کے لیے سمجھنا بہت مشکل. اب میں ایک چھوٹی سی اس کی مثال دے، یہ مسئلہ آج کل پوچھا بھی بہت جا رہا اور اتفاق ایسا کہ جو لوگ انقلاب سے زیادہ متاثر اور محبت کرنے والے ہیں وہی اس مسئلے میں غلطی کر رہے ہیں. امام خمینی کی فتاوی جدیدہ میں اس کا بالکل واضح حل موجود. اسلام میں نماز جماعت کی جو اہمیت ہے وہ بہرحال اظہر من الشمس ہے، ہر آدمی اس کو جانتا، لیکن جب چند سال پہلے تک باقی مسائل کی جانب لوگوں کی توجہ نہ تھی، جو واجبات کے مسائل تھے تو یہ تو پھر بھی ایک مستحبات کا مسئلہ. اب جیسے جیسے لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چل رہی ویسے ویسے جوش پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں نماز جماعت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا. اس سلسلے میں ایک مسئلہ بھی کھڑا ہوا ہے اگرچہ تین چار سال سے چل رہا، وہ یہ کہ ایک خیال یہ آ رہا، اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط خیال ہے، میں اس کی تائید کر رہا ہوں، پہلے تو ایک عام بات بتاتا ہوں پھر اس سے متعلقہ مسئلہ. اب یہ خیال آ رہا کہ ہم خود نماز جماعت کیوں نہ پڑھائیں، خصوصاً اگر ہم چند دوستوں کا اپنا ایک سرکل اور حلقہ ہو، ٹھیک ہے، اگر ہم میں سے ایک آدمی ایسا جانے اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ، وہ خرابیاں جو ڈاکٹر علی سریدی کی وجہ سے ایران میں پیدا ہوئیں ان میں سے خرابی یہ بھی ہے. اچھا، فقہی اعتبار سے تو مسئلہ آپ کو بالکل واضح ملے گا. توحید میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو امام جماعت ہو اس میں یہ شرطیں ہونا چاہیے، اور جتنی شرطیں توحید میں بتائی گئیں ان میں کہیں بھی عالم ہونا یا علم ہونا نہیں. علم اور عالم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. انسان بالغ ہو، عاقل ہو، حلال زادہ ہو، صرف صحیح ہو، عادل ہو، مرد ہو، نیٹ کی نماز نہ پڑھ رہا ہو، کسی طرح کی ساتھ کرتے ہیں، کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ ایک امام کو عالم ہی ہونا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ عام حالات میں تو یہی مسئلہ ہے، عام حالت میں یہی مسئلہ ہے کہ ایک امام کے لیے علم ضروری نہیں، غیر عالم بھی امام جماعت بن سکتا. اور اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ کتابوں میں آ بھی جاتا کہ یہ اجازت ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول امام جماعت بنے، یعنی جو زیادہ جس کے پاس فضیلت وہ پیچھے نماز پڑھے اور جس کے پاس کم فضیلت ہے وہ آگے نماز پڑھا، اس کی اجازت. لیکن یہ امامت صغرا کی بات ہے، جو ایک امام ہوتے ہیں، جو امامت مطلقہ یا امامت کبرا ہے اس میں یہ مسئلہ نہیں چلے گا. کیونکہ اہل سنت میں فرقہ ہے معتزلہ جس کا یہ نظریہ کہ جو ایک امام کے بارے میں اصول ہے وہی امام معصوم کے بارے میں بھی اصول ہے، کہ افضل کی موجودگی میں غیر افضل امام بن سکتا. چنانچہ پورا فرقہ اہل سنت کا ہے جس کا نام ہے فرقہ تفضیلیہ، جس میں علامہ اقبال کو بھی شامل کیا جاتا، فرقہ تفضیلیہ جن کا عقیدہ یہ کہ پیغمبر کے تمام اصحاب فضیلت کے اعتبار سے امیر المومنین سب سے پہلے. لیکن کیونکہ خلافت میں فضیلت ضروری نہیں ہے، اس لیے ترتیب خلافت میں وہ چوتھے نمبر پر. اس فرقے کو کہتے ہیں فرقہ تفضیلیہ، جو فضیلت علی کی مانتا ہے، خلافت کسی اور کی مانتا ہے. خیر بہرحال ہمارے یہاں امام جماعت کے بارے میں تو یہ مسئلہ کہ افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کو امام جماعت بنایا جا سکتا، ایک عام مسئلہ تو یہی. چنانچہ ایک چھوٹے عالم کی موجودگی میں بڑا عالم پیچھے نماز پڑھے کوئی بات نہیں ہے، چھوٹا عالم آگے نماز پڑھا، یا غیر عالم نماز پڑھائے اور ایک عالم اس کے پیچھے نماز پڑھے، عام مسئلہ تو یہی. اور یہی عام مسئلہ لوگوں کو پتہ چل رہا. لیکن موجودہ حالات اور ماحول، اس وقت کے جو حالات، اس کے اندر اس کی اجازت علماء نہیں دے رہے. جیسے اس سے ملتا جلتا مسئلہ وہ تمباکو کا مسئلہ تھا کہ حلال تمباکو کو ایک زمانے میں حرام کر دیا گیا، اور آج کل تقریباً یہ صورتحال چنا کہ امام خمینی کی فتاوی جدیدہ جو اس میں آپ کو یہ مسئلہ بہت ہی واضح مل جائے گا، تقریباً آخری مسائل میں کہیں سے یہ مسئلہ ہے اور بہت ہی واضح کہ اگر عالم مل سکتا ہو تو غیر عالم کے پیچھے نماز جماعت نہیں پڑھنا چاہیے. یہ بالکل واضح مسئلہ، یعنی زیادہ بڑی ذمہ داری نماز پڑھنے والوں پر کہ تم غلطی کر رہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہیں حق نہیں ہے غیر عالم کے پیچھے نماز پڑھنے. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو مسئلہ چھپا فتاوی جدیدہ نامی کتاب، فتاوی جدیدہ وہ کتاب ہے جو امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے معاشرے سے متعلقہ مسئلے امام خمینی سے پوچھوائے تھے. تو کینیڈا کا ماحول اور امریکہ کا ماحول ایسا کہ وہاں تو علماء بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر، تو وہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹ یا کالج کے اسٹوڈینٹ خود اپنے ہاسٹل کے اندر 8-10 لڑکے جمع ہوئے، ایک کی طرف صحیح ہے اس نے آگے نماز پڑھا دی، باقی نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی. اس ماحول کے اندر بھی کہ جہاں علماء انتہائی کم ہے، جماعت کا ثواب برقرار رکھنے کے لیے وہ اس طرح سے نماز پڑھتے، امام خمینی منع فرماتے. بالکل واضح مسئلہ کہ عالم اگر مہیا ہو سکتا تو عالم کی موجودگی میں غیر عالم کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جبکہ امام خمینی کے انقلاب سے متاثر ہونے والوں ہی نے یہ طریقہ زیادہ اختیار کیا. جہاں 4-5 لوگ جمع ہوئے تو کھڑا کر کے نماز جماعت شروع کرا دی، جہاں کچھ زندہ لڑکے جمع ہوئے تہم خود نماز پڑھیں. کراچی میں تو اس کے قطن گنجائش امام خمینی کے مقلدوں کے لیے نظر نہیں آ رہی. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر امام خمینی نے یہ فتویٰ دے دیا تو چاہے آغاز کوئی کا یہ فتویٰ نہ بھی ہو، تب بھی خلاف احتیاط ضروری عمل بن جاتا. احتیاط کا مطلب ہے تمام علماء کے فتووں کو جمع کرنا. اب اگر امام خمینی یہ کہے تو آغاز کوئی کے مقلد کو بھی اگر ثواب زیادہ لینا اور احتیاط کی پابندی کرنا ہے تو اس مسئلے کی پابندی کرنا ہوگی. لیکن پھر سن لیجیے کہ آغا خوئی کیا فرماتے ہیں. آغا خوئی بھی کسی سے ملتی جلتی بات کہہ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارے موجودہ زمانے کا مسئلہ. عام مسئلہ تو بے شک وہ ہے کہ عالم کی موجودگی میں غیر عالم نماز پڑھا سکتا, لیکن موجودہ ماحول آغا خوئی سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے اس کا ایک ہی جواب دیا کہ اگر غیر عالم کے نماز پڑھانے عالم کی توہین یا اس کے مقام میں تخفیف ہو رہی ہو تو اس عمل سے گریز کیا جائے. یعنی اگر غیر عالم نماز پڑھائے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا کہ جو علماء کا مقام معاشرے میں ہے وہ مقام کم ہوتا چلا جا رہا. اسی کو عنوان ثانی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سے کسی ایک کے نماز پڑھانے کسی عالم کا مقام متاثر ہو رہا ہے تو آپ کا یہ عمل غلط ہو سکتا, آپ کا یہ عمل حرام ہو سکتا. نماز باطل ہے یعنی وہ غلط مسئلہ, لیکن ابھی بات تو فقط گناہ و ثواب کی ہو رہی. اور جیسا کہ ہمارا موجودہ ماحول ہے پاکستان, اس میں یہ یاد رکھیے کہ 100 میں سے 90% غیر عالم کی نماز پڑھانے سے یہی ہوگا. کیونکہ بیچارے علماء جنی جنی چیزیں تو رہ گئی ہیں ان کے پاس جس سے لوگ عالم کو پہچانتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے اگر ہم اس کو سازش نہ بھی کہیں تب بھی حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے خود بخود ایک سازش بن رہی کہ علماء جتنا تھوڑا بہت ان کے قدم معاشرے میں ہے اس کو بھی اخاڑ دے گا. نکاح ہم خود پڑھائیں گے, نماز ہم خود پڑھائیں گے, جنازہ ہم خود پڑھائیں گے, جنازہ بالکل ہی جب یہ چیزیں بھی نکل جائیں تو تعلیم معاشرے میں کہاں رہ جائے گا. معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کے روزگار کے خاطر یہ مسئلہ دیا جا رہا, یہ کوئی روزگار کا مسئلہ نہیں, یہ مقام علماء کا مسئلہ. اس بہانے پھر بھی کچھ لوگ علماء کے پاس آنے پہ مجبور. اگر اس سے تخفیف ہے مقام عالم تو آگے کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. چنانچہ وہ سارے دیندار اور مخلص نوجوان جو اپنی جگہ یہ سمجھتے کہ ہم جماعت کے ثواب کو کیوں کھوئیں, اس لیے ہم خود اپنی ایک جماعت کر رہے ہیں, ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ یہ اسلام کے مسائل کا بالکل وہی اس کی ایگزامپل ہے جیسے سیسا کا تختہ ہوگا کہ اگر آپ نے ایک طرف وزن بڑھا دیا تو دوسری طرف ہلکا ہو جائے گا اور دوسری طرف نقصان پہنچ جائے گا. چنانچہ ایک عالم جو ان تمام جہاد کو جانتا ہے اس لیے اس کا وجود اسلامی معاشرے میں ضروری ہے. تو آپ میں سے جن لوگوں جس بدعت کا آغاز کیا ہے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگے چل کے کسی گناہ میں تبدیل ہو جائے. ہاں اگر مقام علماء پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر تو مسئلہ اپنی جگہ ایک حد تک برقرار رہے گا. جیسے میں نے اکثر اس کی مثال دی کہ گھر کی خواتین کو اگر نماز جماعت پڑھانا تو چونکہ خواتین ویسے ہی علماء کے پاس نماز جماعت میں شرکت کے لیے نہیں جاتی, اس لیے وہاں تو اتنا فرق نہیں پڑے گا. لیکن وہاں ضرور فرق پڑے گا کہ 8 آدمیوں میں سے 2 مسجد میں جا رہے تھے لیکن کیونکہ گھر پہ نماز ہو گئی وہ 2 مسجد میں نہیں گئے, اسی غیر عالم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. یہ خود تخفیف علماء کا ایک طریقہ. تو خیر ایک تو یہ مسئلہ اس وقت ضمنی طور پہ باتوں میں آ گیا. ایک اور مسئلے کی وضاحت بہت ضروری, اگرچہ اس کی وضاحت میں نے 2 سال پہلے کراچی کے دوسرے جلوس میں کی لیکن یہاں پہ اس کی وضاحت نہیں آئی. اور ابھی بعض لوگ جو ایران کی زیارت کر کے آئے میں نے یہ دیکھا کہ اب تک ان کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی. ہمارے علماء جب کبھی فتویٰ دیتے ہیں تو جیسا سوال کیا جائے ویسا وہ جواب دیتے ہیں, اور یہی ان کی شرعی ذمہ داری. کسی چیز کے اندر اپنے نظریے کے تحت جواب نہیں دیا جاتا اس کے اندر بہت ساری خرابیاں واقع ہو جاتی. خصوصاً جبکہ ایک اور مسئلہ ہمارے پاس ہے کہ موضوعات میں عالم کو دخل دینے کے صحب بھی نہیں ضرورت بھی نہیں, تو جیسا آپ سوال کریں گے ویسا آپ کو جواب ملے گا. چنانچہ اسی اعتبار سے آج سے 1.5 سال پہلے ایک سوال کیا گیا امام خمینی سے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کبھی ایک ایسا زمانہ آ جائے کہ شطرنج سے جوئے اور قمار کا پہلو بالکل نکل جائے اور یہ فقط ایک دماغی ورزش کا طریقہ رہ جائے تو کیا شطرنج کھیلنا جائز ہے یا جائز نہیں, یہ سوال کیا گیا. سوال کرنے والے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بہت سے ایسے الفاظ اس میں جمع کر دیے جس کی وجہ سے سوال کا مقصد کچھ اور ہو گئے. فرض کیا جائے, اچھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ شطرنج کیوں حرام ہے. شطرنج حرام ہے صرف ایک وجہ سے, امام نے شطرنج کا نام لے کے شطرنج کو حرام نہیں کیا. جتنی بھی ایسی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کی سند کمزور, نام لے کے شطرنج حرام نہیں ہوئی. شطرنج حرام ہوئی ہے قصور کی وجہ سے کہ ہر وہ آلات ہر وہ انسٹرومینٹ ہر وہ کھیل جس کا جوئے سے کوئی تعلق جوئے اس کا کھیلنا حرام ہے شرط لگا کر بھی اور بغیر شرط کے. یعنی ہر وہ کھیل جو جوئے کے لیے بنایا گیا جوئے کے لیے بنایا گیا اس کو کھیلنا حرام ہے, چاہے جوا آپ اس میں لگائیں کبھی یا جوا نہ لگائیں. اب یہ پتا کیسے چلے کہ کون سا کھیل جوئے کے لیے بنا ہے یا کون سا کھیل جوئے کے لیے نہیں بنا؟ اس کے لیے اصول فقہ میں ایک لفظ ہے تبادل. خیر تفصیل میں نہیں جاتا میں, خلاصہ یہ کہ جس کھیل کا نام دیتے ہی آپ کے ذہن میں اس کے ساتھ جوئے کا تصور آ جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانا جائے گا کہ وہ کھیل جوئے کے لیے بنایا گیا. پھر میں اپنی بات کو واضح کر دوں, کیونکہ مسئلہ ویسے بھی بہت اہم. یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہر وہ کھیل جو جوئے کے لیے بنایا گیا ہے وہ اسلام میں قیامت کا حرام رہے گا, چاہے شرط کے ساتھ کھیلا جائے یا بغیر شرط. اور ہر وہ کھیل جو جوئے کے لیے نہیں بنایا گیا, کچھ لوگ اس کے اندر شرط لگانے لگے, وہ کھیل اسلام میں حرام ہے. حلال ہے جب شرط نہ لگائی جائے, اور حرام ہے کہ جب شرط لگائی جائے. کرکٹ میں بھی جوا ہونے لگا ہے, اور فٹ بال میں بھی جوا ہونے لگا ہے, اور کیرم میں بھی جوا ہونے لگا, لیکن یہ کھیل وہ ہے جو جوئے کے لیے نہیں بنایا جائے. چنانچہ جو شرط لگا کے کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, کیرم کھیلے, اس کے لیے حرام. جو بغیر شرط کے کھیلے اس کے لیے حلال. لیکن تاش اور شطرنج یہ دو کھیل ایسے ہیں کہ بنا ہی گئے ہیں جوئے کے لیے, چنانچہ اس کو بغیر جوئے کے کھیلنا بھی حرام رہے. اب یہ سوال, پھر میں اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کون سا کھیل جوئے کے لیے بنا ہے اور کون سا کھیل نہیں بنا؟ تو جتنے کھیل ہمارے سامنے بن رہے ہیں اس میں تو ہم بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں, لیکن جو کھیل پہلے سے چلے آ رہے ہیں, اب کرکٹ کوئی بہت پرانا کھیل نہیں, ہاکی کوئی بہت پرانا کھیل نہیں, فٹ بال کوئی بہت پرانا کھیل نہیں, اس کی تاریخ کو ٹریس کیا جا سکتا, معلوم کیا جا سکتا. لیکن جو اتنے پرانے کھیل یہ پتا ہی نہیں کہ کس لیے بنائے گئے, تو اگر یہ پہچاننا ہو کہ وہ جوئے کے لیے بنائے گئے ہیں یا نہیں, تو اس کی آسان مثال یہ ہے کہ کھیل کا نام لینے کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں پیسے اور جوا اور شرط کا تصور آتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ کھیل بنایا ہی جوئے کے لیے گیا. تو تاش اور شطرنج جو ایسے ہی کھیل کہ کم سے کم اسلامی معاشرے میں کسی کے سامنے نام دیا جائے, اس کے ذہن میں اس کے ساتھ جوئے کا تصور آئے. لیکن اگر آپ کے سامنے کہا جائے کرکٹ میچ ہو رہا, بہت مشکل ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کے ساتھ جوئے کا تصور آئے. یہ پہچان میں بتا رہا ہوں کہ کیسے پتا چلے کون سے کھیل کس کام کے لیے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہی شطرنج حرام, کیونکہ آج ہی شطرنج کے ساتھ جوئے کا تصور آ جاتا. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ 100 سال کے بعد لوگ بھول بھال جائیں اس چیز کو, اور شطرنج کا نام دیا جائے اور جوئے کا تصور ذہن میں نہ آئے. تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے پھر شطرنج کا مسئلہ کیا ہوگا, یہ پوچھنے والے نے پوچھا تھا. لیکن عام آدمی تو اتنی باریکیوں میں نہیں جاتا, انہوں نے دیکھا کہ سوال یہ کہ فرض کیا جائے ایک ایسا دور آ جائے کہ شطرنج صرف دماغی ورزش والا کھیل بن جائے اور اس سے جوئے کا تعلق نہ رہے, تو کیا حکم؟ امام خمینی نے فرمایا کہ اس صورت میں جائز ہے. اچھا یہ لفظ جائز ہے اگر آ جاتا تو پھر بھی کوئی گنجائش تھی, لیکن اس سے پہلے یہ ٹکڑا ہے اس صورت میں, در صورت مفروضہ, اس صورت میں جائز, اس صورت میں جائز ہے. اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال میں پوچھا گیا ہے صرف اس وقت جائز ہے, باقی جائز ہیں. لیکن عام آدمیوں نے اس باریکی پہ غور نہیں کیا, اور ایک مرتبہ پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام خمینی نے شطرنج کو جائز کر دیا, اور ایران میں بہت ہی کھلم کھلا اور عام طریقے سے یہ کھیلی جانے لگی. اتنے زیادہ کہ اب جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ یہ تاثر و تصور لے کے آتے ہیں کہ امام خمینی نے ہی شطرنج کو جائز قرار دیا, جبکہ ایسا بالکل نہیں. دوسری اعتبار سے بھی آج سے 1.5 سال پہلے جب یہ مسئلہ میں نے کراچی کے کچھ جلوس میں بتایا, تو میں نے کہا کہ سوال اور جواب دونوں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک عام مسئلہ نہیں, کیونکہ سوال میں ایک چیز فرض کی گئی کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک یہ جو سوال امام خمینی نے دیا ہے یہ اپلائی نہیں ہوگا. اور اس لیے میں نے بہت ہی بھونڈی مثال دی کہ اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے, فرض کریں ایک مرد کی جنس بدل گئی اور وہ عورت بن گئے, تو کیا ایک مرد اس سے شادی کر سکتا ہے؟ اور مستحق جواب میں یہی دے گا کہ اس صورت میں مرد کے لیے اس سے شادی جائے. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ دیکھیے مستحق نے تو اجازت دی ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا, تو یہ جو آدمی اس مسئلے کو اس طرح پیش کرے, یا تو یہ اس کی شرارت ہے اور یا اس کی جہالت, کیونکہ مسئلے میں فرض ہی یہ کیا گیا ہے کہ جب مرد عورت بن جائے پھر اس کے بعد اس مرد سے جو عورت بن چکا ہے شادی کا مسئلہ پوچھا گیا. تو جب آپ کسی چیز کو فرض کریں وہ مسئلہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا جب کبھی وہ صورتحال ہو. اسی وقت میں نے یہ کیا تھا کہ سوال کرنے والے نے سوال میں کہہ دیا کہ جب ایسا زمانہ آئے, ابھی تو بہرحال یہ زمانہ نہیں آیا کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں, اور اس کے بعد حقیقت میں امام خمینی کے انتقال سے 4 مہینے پہلے امام خمینی کا خط چھپا ایران کے اخبارات میں جس میں یہ بات اور واضح ہو گئی. امام خمینی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد آغای قدیری نے امام خمینی کو خط لکھا اور اس خط کے اندر انہوں نے 2 باتیں کہیں. پہلی بات یہ کہی کہ یہ جو آپ نے شطرنج کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے تو آپ نے کس دلیل سے دیا. اچھا یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بڑے سے بڑا مجتہد اور مرجع بھی ہوں اس کے فتوے سے اختلاف کرنے کا حق ہر ایک کو, اور اس سے دلیل مانگنے کا حق بھی ان علماء کو ہے کہ جو دلیل کو سمجھ سکتے ہوں. سنا یہ خط لکھا گیا کہ آخر کیا دلیل جبکہ اتنی حدیثوں میں شطرنج کے حرام ہونے کا ذکر آیا. ایک یہ جملہ, اس کے بعد بڑا عجیب جملہ, بڑا عجیب سوال. یہ سوال میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اعتراض اکثر مجھ پر بھی ہوگا. ان کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ آپ نے شطرنج کو جائز کیوں قرار دیا, آپ نے اس کی دلیل کیا. اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کسی طرح سے یہ جائز ہو بھی جائے تو ضرورت کیا ہے اس مسئلے کو آج کل بیان کرنے کی. دیکھیے ہم پر اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ یہ پورا مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت کیا, چل رہا ہے جس طرح معاملہ چلنے دی. اگر وہ کسی مستحب کو واجب سمجھ کے کر رہے ہیں, اگر کسی مباح کو واجب سمجھ کے کرنے دی تو گناہ تو نہیں کر رہے. آپ جو دخل دے کے کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ فقط مستحب, تو یہ اعتراض آغای قدیری نے امام خمینی پر کیا کہ کہیں اگر یہ جائز بھی ہو جائے تو ضرورت کیا ہے اس مسئلے کو بتانے کی. آج تک امام خمینی نے اس کا جواب دیا 150 جو ایران کے جو تمام رسالے اور اخبارات میں چھپا, اور اس کے اندر پہلا سوال کا جواب تو یہ تھا کہ پہلا سوال کا جواب یہ تھا کہ میں نے شطرنج کو جائز قرار نہیں دیا بلکہ سوال میں فرض کیا گیا تھا, ایک چیز فرض کی گئی, ایک مفروضہ بنایا گیا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو میں نے جواب اس کے مطابق دیا. آج کل کے مطابق نہیں, صاف امام خمینی نے لکھا کہ میں نے شطرنج کو جائز قرار نہیں دیا, اور امام خمینی کے فتاوی جدیدہ جو اس میں بھی ایک کلیئر مسئلہ. سوال کرنے والے نے ایک لائن کا سوال کیا کیا شطرنج کھیلنا جائز ہے, امام خمینی کا فتاوی جدیدہ میں یہ جواب ہے کہ بالکل نہیں, یہ حرام اور گناہ. فتاوی جدیدہ جو اردو ترجمہ ہو چکا, تو امام خمینی نے شطرنج کو قطعاً قطعاً اور قطعاً جائز قرار نہیں دیا, وہ جو فرض کیا گیا تھا وہی امام خمینی کا جواب بھی تھا. اور دوسرے اعتراض کا امام خمینی نے جواب دیا کہ یہ جو اعتراض تھا کہ چلیں اگر جائز بھی ہو تو ہر چیز بتانے کی ضرورت تو نہیں, امام خمینی نے کہا کہ یہ حکم خدا, اور حکم خدا جو ہے وہ بتانا ہر ایک کا فریضہ, اس کے اندر چھپانا نہیں چاہیے. اور آپ ان احمق عالم نما لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیے کہ جو اس قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں, جو بھی حکم شریعت اس کو بتانا ذمہ داری ہے, اس لیے میں اس کو بتاؤں گا. یہ بے سواد مقدس نما ہے, احمق اور جاہل مقدس لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں. تو چیز کی اگر اذان مستحب بھی ہے تو کیا ضرورت ہے بتانے کی, لوگ دے رہے ہیں دینے دیجیے, آپ کا کیا نقصان ہو رہا. اگر وضو کے اندر کچھ مستحبات ہیں تو کیا ضرورت ہے بتانے کی, لوگ جیسا وضو کر رہے ہیں وضو کرنے دیجیے. امام خمینی نے کہا کہ ان بے سواد مقدس نما ہر, یہ جاہل مقدس نما لوگ, مقدس بھی نہیں مقدس جیسے نظر آنے والے لوگ, ان کی باتوں میں آپ کبھی نہ آئیے. جو حکم خدا ہے وہ بتانا پڑے گا. صرف ایک موقع ایسا ہے جہاں حکم خدا چھپانا, کہ جب معاشرے میں فساد ہو رہا, معاشرے میں فرقے بن رہے ہیں اور معاشرے میں انتشار ہو رہا, لیکن اگر خالی یہ شور و غوغا ہوتا اور وہ اتنی حد تک رہتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے مسئلہ شریف چھپانے. تو خیر یہ تو میں دوسری طرف چلا گیا. اصل موضوع یہ کہ شطرنج کا مسئلہ, اب ایک عالم نہ ہو ایک عام آدمی تو عبارت پڑے گا جی امام خمینی نے کہا کہ اس صورت میں جائز, اور اس صورت اس ٹکڑے پہ تو غور نہیں کرے گا, جائز ہے وہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ دیکھیے امام خمینی نے بھی اس کی اجازت دے دی. تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک عالم کا وجود اس لیے ضروری, خالی توجہ کام نہیں آتی, خالی بتاوے جدیدہ کام نہیں آتے, ہر ہر مسئلے میں باریکیاں ہوتی, ہر ہر مسئلے کے سوال اور جواب میں تطابق ڈھونڈنا پڑتا ہے. چنانچہ ایک عالم کا وجود نعمت, چاہے وہ کوئی بھی کام نہ کر رہا ہو لیکن معاشرے کے اندر پایا جاتا ہو. خیر بہرحال یہ 2 باتیں مکمل ہوئیں, جس کا تعلق تو مولانا صفدر حسین نجفی صاحب عال اللہ مقامہ کے سلسلے سے تھا, اب وقت تو زیادہ ہو چکا لیکن کیونکہ آج میں ذرا تاخیر سے آیا اس لیے دو تین منٹ لے کے دو اور مسئلوں کو بیان کر کے یہ جو متفرق مسائل کا چیپٹر تھا اس کو کلوز کیا جا رہا. یہ دو مسئلے بھی وہ ہیں کہ جو ایک آ رہے ہیں ہمارے معاشرے کو لیکن بڑے ممبرے کے ممبر سے ان کا بیان کرنا ذرا مشکل. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر تک ایک مرد کا دوسرے مرد سے جنسی تعلق پیدا ہو جائے ان شرائط کے ساتھ جو توضیح المسائل اور رسالہ عملیہ میں موجود ہیں لیکن ان کو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں, تو آپ کو معلوم ہے کہ اس گناہ کے نتیجے دونوں ذمہ داریاں آتی ہیں, آثار تکلیفی بھی ہیں یعنی دونوں گناہگار ہیں اور اگر دونوں بالغ ہیں تو دونوں پر اسلامی سزا جاری ہوگی جس کی انتہا قتل تک ہے. قتل تک اس کے اندر اجازت یا پہاڑ سے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دینا یا آگ میں جلا دینا اگر دونوں بالغ ہیں, اور اگر ایک بالغ ہے ایک نابالغ ہے تو نابالغ کو سزا تو نہیں ملے گی لیکن اسے تعزیر کی جائے گی, حاکم اس طرح چھوٹی موٹی سزا دے گا اسلامی سزا نہیں اور بالغ کو سزا دی جائے گی. اس کے ساتھ ایک آثار وزیر یعنی اس کے ساتھ عملی زندگی میں بھی ایک پریشانی کہ جو یہ عمل کر رہا اس کے لیے دوسرے شخص کی ماں بہن اور بیٹی سے شادی کرنا قیامت کر کے لیے حرام ہو جائے گی, جسے فقہ میں حرام محبت کہا جاتا. ایک تو حرام ہے ایک حرام محبت. محبت کا لفظ ابد سے نکلا ہے, ابد ابد معنی قیامت تک. حرام محبت ہو جائے گا, البتہ الٹا مسئلہ نہیں یعنی جس کے ساتھ یہ عمل کیا گیا وہ بہرحال دوسرے آدمی کی ماں بہن اور بیٹی سے شادی کر سکتا, لیکن جو یہ عمل کر رہا جو فائل ہے اس مسئلے کے اندر اس کے لیے حرام ہو جائے گا ماں بہن اور بیٹی سے شادی کرنا دوسرے شخص. یہ عام مسئلہ ہے ہمارے علماء کے ساتھ, لیکن آیت اللہ کوئی بہت ہی مشہور مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نابالغ, اگر کہ بالغ نے بھی ایک مسئلہ کہا ہے لیکن اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, ان میں سے اگر کوئی نابالغ ہو تو یہ مسئلہ اپلائی نہیں ہوگا, صرف حرمت کا مسئلہ نہیں چلے گا. گناہ تو اپنی جگہ ہے لیکن وہ حرام ہونے والا سلسلہ یہاں پہ نافذ نہیں ہوگا اگر دونوں میں سے کوئی ایک نابالغ, بلکہ اگر دونوں بالغ ہو تب بھی فرماتے ہیں کہ یہ حکم احتیاط کی بنا پر ہے فتوے کی بنا پہ نہیں. اور اس سلسلے سے ایک آخری مسئلہ, یہ آخری مسئلہ بھی کچھ جگہوں پہ پیش آ گیا, یہ خالی فرضی بات نہیں پیش آ گیا. وہ آخری مسئلہ یہ کہ اگر کوئی انسان عیاذا باللہ اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لے تو کیا اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہوگی یا حرام نہیں ہوگی, یہ ایک مسئلہ ہے علماء, کیونکہ ساس کے ساتھ زنا کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ گویا اس کی بیوی اس کی بیٹی بن گئی. ایک تصوراتی رشتہ, حقیقی رشتہ تو نہیں لیکن ایک تصوراتی رشتہ, یعنی جس طرح سگے باپ کے لیے اپنی بیٹی سے شادی حرام اور بیلے باپ کے لیے بھی اپنی بیٹی سے شادی حرام, تو اب یہاں پہ اس کی بیوی ایک طرح سے اس کی سوتیلی بیٹی بن گئی. اگر کسی نے عیاذا باللہ اپنی ساس کے ساتھ زنا کیا, اب یہاں پہ دو اس مسئلے کے دو پہلو, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض چیزیں سنتے وقت بڑی عجیب لگتی لیکن جب لوگ مسئلہ لے کے آتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ واہان کے مسئلہ معاشرے میں ہے, نفرت کے ساتھ مسئلہ قلت کے ساتھ صحیح لیکن ہے. اچھا اس مسئلے کے دو پہلو, اگر ساس بننے کے بعد یہ زنا ہوا یعنی پہلے شادی ہو گئی تھی بیوی سے اس کے بعد پھر یہ عمل ہوا, تو ہمارے علماء میں 99% کہتے ہیں کہ بیوی حرام نہیں ہوگی اپنے شوہر پر, کیونکہ ایک اصول ہے فقہ کا کہ حرام کبھی حلال کو حرام نہیں کرتا, جو چیز پہلے سے حلال وہ حرام نہیں ہوتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے. تو خیر بہرحال اگر ابھی بیوی سے شادی اگر بیوی سے شادی ہو چکی اور پھر اس کی ماں کے ساتھ یہ پہلے حرام ہو گئے تو ایک گناہ تو ہے اور بدترین گناہ, کیونکہ ساس بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کی محرم ماں کی مانے, لیکن بہرحال بیوی حرام نہیں ہوگی. لیکن اگر شادی سے پہلے یہ گناہ ہو چکا ہو, خدا نہ خواستہ کسی عورت سے کبھی زنا ہوا اس کے بعد حالات ایسے بنے کہ اسی کی بیٹی سے شادی کرنا پڑ رہی,
تو اس میں ہمارے علماء میں 99% کہتے ہیں کہ یہ شادی غلط ہے، یہ نکاح غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ جس عورت سے زنا ہوا اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ. شرط یہ کہ زنا کے وقت تک نکاح نہیں ہوا ہو. لیکن اس نے بھی آگاہ کوئی 99% علماء سے اختلاف کیا اور اپنا فتویٰ یہ دیا کہ یہاں وہی پر پہلے والا مسئلہ رہے. 99% علماء اس کی بات کو مانتے ہیں کہ بیوی سے جس سے زنا ہوا اس کی بیٹی سے شادی کرنا گناہ، قیامت تک کے لیے یہ شادی ممکن نہیں. لیکن آگاہ کوئی کا اپنا فتویٰ اور نظریہ حدیثوں کی روشنی کہ شادی سے پہلے اگر ساتھ سے زنا ہو چکا ہے اس کے بعد اس کی بیٹی سے شادی کرنا پڑے تب بھی کوئی اس رشتے میں کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے، یہ رشتہ بالکل صحیح. ہاں وہ جو زنا تھا اس کا گناہ تو ہے اپنی جگہ پر. یہ بھی آگاہ کوئی کے ان مسائل میں سے ایک ہے جن میں آگاہ کوئی 90% علماء سے منفرد نظر آتے ہیں. اور یہ دونوں مسئلے جو میں نے بتایا ابھی آخر میں یہ مرید اختلاع آج کل پیش آ رہے ہیں. اور ایک آخری مسئلہ میں مسئلہ نہیں بتا سکتا، صرف ایک جملہ. آغا گل پائیدانی کے نزدیک عمرہ مفردہ کا احرام چھوٹے نکاح سے باندھا جا سکتا ہے. بات یہ فقط ان لوگوں کی سمجھ میں میری بات آ گئی کہ جو لوگ کبھی حج اور عمرہ کر چکے. اور یہ مسئلہ آگے کبھی بہت کام آئے گا. فی الحال جو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو پریشانی آغا کوئی اور ایمان خمینی کے مسئلے کی وجہ، اگر کوئی آغا گل پائیدانی کی تقریب میں گیا تو اس کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن آپ کو زحمت میں مبتلا کرنا صحیح نہیں ہے. ہماری آج کی پوری گفتگو ختم ہوئی. یہ اصل میں یہ گفتگو مولانا صفدر حسین نجفی صاحب کے جہنم کی مناسبت سے تھی، لیکن تقریباً آخر کے پورے 30 منٹ مسائل میں آ گئے. اب جو ہمارا سلسلہ چل رہا وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے دوبارہ شروع ہوگا. اور یہ تو آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جس جمعے کو تقریر ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اگلے جمعے میں پورا 1 گھنٹہ ہم کو مسائل بیان کرنا ہوتے ہیں. یہ پہلے سے اعلان کر دیا جائے تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ آئے. 12:15 ویسے ہی ہو رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعے کو صحیح طریقے سے سوال و جواب کے وقت سمیت آپ سے ملاقات ہوگی. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد.